لبيك يا سيدا
لبيك يا
سيدا
لبيك يا
سيدا
يا
سيدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صلوات بيدي محمد. آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین بانیان مجلس کے مرحومین اور تمام شہداء ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد. اس سے بہتر انداز میں مل کر بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا. ایزان محترم، آج بات کریں گے جناب زید کی علمی شخصیت کے بارے میں، گفتگو کا آغاز کریں گے، دیکھیں کہاں تک پہنچتی ہے، باقی رہ گیا تو کل صحیح، کیونکہ ہم نے پہلے عرض کر دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے وہ شخصیت سامنے آ جائے آپ کے، جناب زید ہے کون، پھر واقعات جب پڑھیں گے نا تاریخی تو پھر اس کے بعد آپ کو آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں. پہلے ہی تو معلوم ہو کہ جناب زید کی شخصیت کتنی بھاری بھرکم ہے. ایک ایسی ہستی جس کے بارے میں پیغمبر گرامی سے لے کر آٹھویں امام تک سب کی روایات، کسی ایک کی نہیں، سب کی روایات، اور مسلسل ان کے فیور میں، ان کی حمایت میں. یعنی بعض اوقات تو آپ نے ناراضگی کا معصومین نے اظہار کیا نا، اگر کوئی ان کے بارے میں بری بات کرتے تو آپ ناراض ہو جاتے تھے، غصے ہو جاتے. ابھی حوالے دیں گے سارے، آپ اطمینان رکھیے، کل کی طرح میں سارے حوالے لکھ کر اس لیے لایا ہوں کہ کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائیں. ریکارڈنگ جب سے ہو رہی ہے نا بڑی مشکل ہو گئی ہے، خدا نہ کرے کوئی حوالہ ادھر ادھر ہو گیا، میری سارے پورا عشرہ اعتبار سے گر جائے گا. ایک حوالہ غلط تو سب غلط، ٹھیک ہے نا. وہ جو میں خود کہہ رہا ہوں وہی بات مجھ پہ صادق آ جائے گی، اس لیے وہ حوالے میں لکھ کے لایا ہوں. مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، بات وہی ہے کہ جو اساتذہ سے سیکھا ہے کہ دیکھ کے پڑھ لو مگر صحیح پڑھ لو، الٹی سیدھی نہیں پڑھو. الٹی سیدھی پڑھو گے تمہارے لیے بھی مشکل، اور بیچارے جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے بھی مشکل. ظاہر ہے نظریات بدل جاتے ہیں باتوں، آپ جانتے ہیں یہاں سے بیٹھ کے انسان لوگوں کے ذہنوں پہ حکومت کرتا ہے، لوگوں کے ذہن افکار موڑتا ہے، کدھر لے کے جاتا ہے کدھر نہیں لے کے جاتا، چاہے تو بہکا دے، ایسا بہکائے کہ جناب پورے گروہ کو اپنے ساتھ لے کے گمراہی کی دلدل میں چلا جائے. یہ زبان ہے نا، زبان اس کے نیچے سب کچھ کمال، اور چاہے تو اسی سے ہدایت کر دے لوگوں کی، لوگوں کی بات سمجھ میں، ان کا علم بھی باتیں پہنچا دے، کچھ علم پہنچا دے. تو اس لیے آپ کی خدمت میں ہم عرض کر رہے ہیں کہ شخصیت جناب زید کی علمی مقام کیا ہے. اس علمی مقام کے بارے میں معصومین کی روایات تو ہم پیش کریں گے ہی آپ کے سامنے، کچھ مخالفین کے بھی اقوال. اچھا، وہ بھی سب نہیں پیش کر سکتے، کیونکہ پہلے میں دن میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ 30-40 روایتیں، پھر مجھے اپنا اسٹیٹمنٹ واپس لینے پڑا کہ نہیں 70-80. اب مجھے لگ رہا ہے جو میں جتنے کتابیں کھنگالتا جا رہا ہوں کہ بھائی یہ تو 150-200 پہنچ رہی ہیں جناب زید کے لیے، جو ان کے مقام، ان کی قدر و منزلت، ان کے علم، ان کے قیام کے بارے میں جو روایات ہیں. بات یہ کہ ان کو جمع کرنے کی ضرورت ہے، ایک جگہ کمپائل کرنا. میں تو مختلف کتابوں سے نکال رہا ہوں، ادھر سے ادھر سے سب سے لے کر آ رہا ہوں آپ کے پاس. آج بھی کوئی دو کتابیں مجھے اور مل گئیں، وہ نے سب اصل میں اپنے قاصد دوڑائے میں سب جگہ کہ جس کتاب کا نام آتا ہے کتاب مجھے مل جائے کسی طرح. تو الحمدللہ دو کتابیں اور آج میرے دسترس میں آ گئیں، تو وہ بھی میں حوالے اسی لیے لکھ کر لایا ہوں تاکہ آپ تک ایک بات پہنچ جائے کہ اگر آپ کہیں بھی پڑھیں کوئی منفی بات جناب زید کے بارے میں تو آپ کے ذہن میں ہماری تقاریر ہوں، وہ دلائل ہوں جو دلائل ہم دے رہے ہیں. معصومین، مخالفین، اور پھر ہمارے علماء مراجع، ان میں سے بس دو تین کا انتخاب کیا ہم نے، متقدمین شیخ مفید، متاخرین اتنا بڑا نام کہ ضرورت نہیں مجھے تعارف کرانے کی، آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم الخوئی، اس سے بڑے نام کیا ہوں گے؟ اب یہ جو لکھ رہے ہیں تو ایسے تو نہیں لکھ رہے کہ ایک لائن لکھ دی، ایک کتاب پڑھی، ایک لائن لکھ دی، جناب زید اچھے تھے یا برے تھے مثلا، جو بھی ایسا تو نہیں ہے. موجم و رجال الحدیث کتاب جو آغا خوئی کی، وہ تاریخ میں اس کا ایک مقام ہے نا، اس میں رجال کی تاریخ جو لکھی ہے، انہیں 40 سال پہلے غالباً یا 45 سال پہلے وہ مکمل ہوئی تھی کتاب. تو وہ جب ایک آدمی لکھ رہا ہے تو وہ 50 سال کا نچوڑ ہے. وہ جو ایک لائن میں ان کی آپ کو سناؤں گا، وہ ایک لائن نہیں ہے، وہ ان کی 50 سال کی زحمتوں کا نچوڑ، جو تلاش کرتے رہے رجال. دیکھیے حدیث کے بارے میں آپ کو بتایا، اکثر آپ سنتے ہیں نا ممبر سے بیٹھ کے کسی نے کہہ دیا پسند کی حدیث نے کہا ضعیف ہے، اس کے کہنے سے ہو گئی کیا؟ اور ممبر میں بیٹھ جو اس کی پسند کی ہے چاہے وہ ضعیف ہو، کہتا ہے مستند حدیث بیان کر رہا ہوں، اس کو خود ہی نہیں پتا ہوتا کہ مستند کیا ہے، ضعیف کیا ہے، اس کو نہیں معلوم. یہ ایک پیمانہ ہے، ایک معیار ہے، جس کے لیے علم رجال انسان کو پڑھنا پڑتا ہے نا، جب حوض علم میں بیٹھتا اور وہ بھی برسوں پڑھنا پڑتا. دیکھیے جب میں آپ کے سامنے کوئی حدیث بیان کروں، مثلا ابھی میں حدیث پڑھتا ہوں آپ کے سامنے کوئی سی بھی، تو آپ کہیں جا کے نقل کریں گے تو آپ کیا کہیں گے، کس نے سنائی آپ کو؟ حسن ظفر نے نا، میرا نام لیں گے کہ اس کا راوی کون ہے، حسن ظفر نے بتائیے بھائی. تو اگر سننے والا پڑھا لکھا قابل ہو کہ بھائی حسن ظفر تو سند نہیں ہے، حسن ظفر کے پاس آئیں گے، آپ نے کہاں سے پڑھی؟ میں بتاؤں گا بھائی میں نے منتحل اعمال سے پڑھی، میں نے مقاتل الطالبین سے مثلاً پڑھی، میں نے بحر الانوار سے مثلاً پڑھی، مثلاً میں نے اصول، میں بتاؤں گا نا کتاب کا نام اور دکھاؤں گا، یہ دیکھو یہ پڑھی ہے میں نے. اب بات چلی گئی کس کے اوپر؟ اس صاحب کتاب کے اوپر. اب وہ صاحب کتاب نے کہاں سے لکھی؟ اس نے بھی تو کہیں سے لکھی. یہ سلسلہ کہلاتا ہے، سلسلہ روایت کہلاتا ہے، کہ سلسلہ روایت فلاں فلانے سے، فلانے نے فلانے سے، فلانے نے فلاں. اب بیچ میں اگر کوئی مجہول راوی آ جائے یا ثقہ نہیں ہے، راوی جھوٹا ہے، اکثر جھوٹ بولتا ہے، فاسق ہے یا مجہول ہے، مجہول الحال کسے کہتے ہیں جس کا وہ پتہ ہی نہیں ہے، یعنی اس کا راوی کا آگے پیچھے کچھ نہیں، بھائی کون ہے، کہاں سے آیا، کدھر سے کروا ہے، تو یہ کیا ہوتی ہے، روایت اس سے، اس بات سے گر جاتی ہے، سند سے گر جاتی ہے. اس لیے مختلف روایتوں کے مختلف نام ہوتے ہیں نا حدیثوں کے، کوئی مستند ہے، کوئی احسن ہے، کوئی حسن ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی جو ہے مرسل ہے. اب سب کی الگ الگ تعریفیں ہیں، دسیوں نام ہیں حدیثوں کے، کوئی ضعیف ہے، کوئی مجہول ہے، راوی مجہول ہے. کیوں؟ یہ جو روایات کی چھان پھٹک کرنے والے سارے راویوں کو دیکھنا اس کا کام ہے کہ کون راوی، بیچ میں کوئی جھوٹا تو نہیں ہے، بیچ میں کوئی فاسق تو نہیں ہے، بیچ میں کوئی بےمان تو نہیں ہے، بیچ میں کوئی پیسے لے کے حدیثیں گڑھنے والا تو نہیں ہے. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ سلسلہ وہاں تک جائے گا کہ جناب علامہ مجلسی نے کس سے لکھا، مولوی منی نے، علامہ ہلی سے، علامہ ہلی نے کس سے لکھا، شیخ مفید سے، شیخ مفید کس سے لکھ رہے ہیں، اب شیخ مفید پورا سلسلہ فلاں 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 سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے فلاں، اور پہنچ گیا وہ، اگر امام کی روایت ہے تو امام تک پہنچے گی، رسول کی روایت ہے تو رسول تک پہنچے گی. سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے خشک ضرور ہے لیکن یہ باتیں آپ کے کانوں تک جانی چاہیے، پہنچنی چاہیے آپ کو، کہ آپ کو کم سے کم اتنا تو معلوم ہونا کہ بھائی اگر کوئی عالم بیٹھ کے کہہ رہا ہے نا کہ مستند ہے تو بھائی مستند ہے، کوئی عالم کہہ رہا ہے کہ ضعیف ہے تو کیوں کہہ رہا ہے، بھائی اس نے دیکھا ہے نا ضعیف ہے، اس نے دیکھا ہے کہ اس کے راوی ٹھیک نہیں ہے، یا اس نے دیکھا ہے کہ بیچ میں خبر واحد ہے غائب ہو گیا، راوی کا سلسلہ غائب ہو گیا، یعنی 4th صدی کے بعد، یعنی یہ 14th صدی سے پہلے ایک دم آپ لگے کہ 7th صدی والے نے کہا، ارے بھائی 7th صدی والے بیچ والے راوی کہاں گئے، کس نے کس سے کہا؟ یہ جناب شیخ مفید نقل کرتے کرتے کہہ دیں تین راویوں کا نام لیں، اس کے بعد کہیں رسول اللہ نے فرمایا، ارے بھائی تیسرا راوی تو 2nd صدی ہجری کا ہے، رسول اللہ نے کیسے فرما دیا اس سے؟ اب سمجھ میں آ رہی جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ یہ کہلاتا ہے سلسلہ روایت. اسی لیے حدیث نقل کرنے کے لیے بھی حوضے میں اجازہ دیا جاتا ہے، اس شخص کو اجازت، ناچیز کے پاس یہ اجازہ ہے، اس شخص کو حدیث نقل کرنے کی اجازت ہے، یہ کہلاتا ہے. نقل حدیث کا اجازہ الگ ہوتا ہے اجتہاد کا اجازہ. اب سمجھ میں آ رہی ہماری بات؟ کہ اب جب تو یہ یاد رکھیے، ہاں اب کوئی بیٹھ کے ممبر پہ حوالے دے کے اگر حدیث پڑھ رہا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، مسئلہ تھوڑی ہے، وہ سارے آپ کو حوالے دیے چلا رہا ہے، یہ، لیکن ایک ایسی حدیث لاتا ہے کہ جو ضعیف ہے یا مرسل ہے یا خبر واحد ہے یا اس کا راوی مجہول ہے، تو اب کیا ہوگا؟ عالم تو ٹوکے گا نا، عالم کا کام ہے ٹھوکنا، کہیں گے دیکھو یہ آگے خام خام ہر بات میں اپنی ہر بات میں ٹانگ نہیں اڑاتے، اس کا کام ہے، اس کی فیلڈ ہے، تمہاری فیلڈ نہیں ہے، اس کی فیلڈ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باریکیاں اس لیے سمجھاتے ہیں آپ کو کہ جلدی نہ کیا کیجیے زبان کھولنے میں دو تین انچ کی، کہ جس کو چاہا برا کہہ دیا، مرجے کو کہہ دیا مجھے وہ خدا کے بندو، کل بھی میں نے عرض کیا تھا آج بھی، یہ شیخ مفید وہ آدمی ہے، وہ مجتہد ہے، وہ مرجے جانتے ہیں، کاظمین آپ میں سے اکثر گئے ہوں گے، جو نہیں گئے دعا کیجئے پروردگار سب کو لے کر جائے، زیارت کریں گے، اکثر نہیں کی ہوگی لیکن میں اب بتا رہا ہوں، جس جو اس کے ذہن میں نہیں تھی یا جس کو معلوم نہیں تھا، بس زیارت کر کے معصوم کیا گیا، معصوم کی ذریعے سے آپ یہاں سے بائیں ہاتھ سے داخل ہوئے اور اندر سے جا کے سیدھے ہاتھ سے نکلتے ہیں نا، جب یوں نکلتے ہیں ذریعے کے پاس سے، ذریعے والے کمرے سے باہر، تو یو ٹرن کر لیجئے، ایک دم یو ٹرن کر کے آئیں گے تو سیدھے ہاتھ پہ وہی اس کمرے کی جو ذریعے والا کمرہ ہے باہر کا، ذریعے ایک اور بنی ہوئی ہے، جالیاں بنی ہوئی ہیں، ان جالی کے اندر دو قبریں ہیں، دو قبریں، ایک ابن قولوے کی یا ابن بابوے کی، وہ مجھے نام ذہن میں نہیں ہے لیکن وہ بہت بڑے عالم ہیں، یعنی ہے میرے پاس لکھا ہوا لیکن ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، اور دوسری قبر شیخ مفید کی، اس حرم میں دوسری قبر کس کی ہے؟ وہ بہت علماء کی ہے، سینکڑوں، اس طرف جو خواتین کی طرف ہے نا، وہاں تم جا نہیں سکتے نا مرد، تو وہاں پر کیا ہے؟ شیخ توسی، نصیر الدین، خواجہ نصیر الدین توسی، دو توسی ہیں نا، ایک ہے شیخ جعفر توسی، وہ کہاں ہے؟ نجف میں، وہ جو باب توسی ہے نا، وہ انہی کے نام پہ، جیسے باب توسی سے نکلیں گے سامنے توسی مسجد، مسجد توسی، اور اس مسجد میں ان کا مدرسہ بھی ہے اور ان کی قبر مبارک بھی ہے، یہ وہ ہے شیخ توسی جس نے حوض علمیہ نجف کی بنیاد رکھی، بنیاد رکھی، سینکڑوں سال ہو گئے، ہزاروں لاکھوں علماء بنتے رہیں گے، مرجے نکلتے رہیں گے، ثواب اس کی، ثواب اس کے حساب میں جا رہا ہے سب کا، کیوں؟ یہ جب آیا ہے، نجف کچی آبادی تھی، غریبوں کی، مسکینوں کی، کھانے کو نہیں تھا، طلبہ اور آئے کیوں تھے؟ جب وہ جلا دیا گیا تھا کرخ کی بستی، کاظمیہ جس کو آج کہتے ہیں، اس کے پاس ہی وہ کرخ کی بستی تھی، شیعوں کی بستی جلا دی گئی، کتاب خانے جلا دیے گئے، جو میں نے عرض کیا تھا کل یہاں یا آل ابا میں، کتاب خانے جلا دیے گئے سب، لاکھوں کتابیں دریا برد کر دی گئیں، آگ لگا دی گئی مدرسوں کو شیعوں کے، تو یہ خالی ہاتھ اپنے لباس میں یہاں آئے تھے، اور یہاں اپنے ہاتھ سے بیچارے نے حجرہ تعمیر کیا تھا، یہاں بیٹھے یہاں پڑھانا شروع کیا، کوئی کتاب نہیں، لیکن یہ اللہ نے ذہن دیا ہے نا، اس لیے کہتے ہیں کہ محفوظ کرو، حفظ کرو، کہ کتابیں کھو جائیں تو فارغ نہ ہو جاؤ بالکل، تو یہاں پہ اب وہ شروع کیا، بچوں کو تو یہ عالم تھا غربت کا کہ رات کو جب سو جاتے تھے تو یہ طلبہ کے ساتھ نکلتے تھے، اس لیے ہمارا جگر چھل نہیں ہوتا ہے جب کوئی علماء کو، مراجع کو برا بھلا کہتا ہے، دو انچ کی زبان کھولتا ہے نا یوں، کہ سنو کیسے علم پھیلایا انہوں نے، علوم آل بیت، اہل بیت کیسے پھیلائے، سنو، رات کو نکلتے تھے ان گلیوں میں، اور جو لوگ اپنا کوڑا پھینکتے تھے نا گھر سے کھانے کا، اس میں سے چھلکے، تربوز کھا لیا تربوز کے چھلکے، اور چیزیں چھلکے جو مل گیا لاتے تھے، دھوتے تھے، اور وہ اور طلبہ وہ کھاتے تھے، وہ کھاتے تھے، اس لیے مولا نے ان کو مقام کیا دیا، رتبہ کیا دیا، کہ ایک مولا کے جو دروازے ہیں حرم میں، ایک دروازہ ان کے نام پہ باب توسی، کیوں؟ دنیا شیعت کا سر جھکا ہوا ہے اس کے سامنے، جیسے تشیع کو وہاں سے پھیلایا، پوری دنیا میں پھیلایا ایک آدمی نے، یہ جملے محتر عرض کر رہا ہوں، تو شیخ مفید کی بات کر رہا ہوں، کہ شیخ مفید کی قبر میں جب آپ دیکھیں گے اندر، آپ کو معلوم ہے کون شخص ہے؟ شیخ مفید وہ ہستی ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا ہے تو امام زمانہ نے ان کا نوحہ لکھا ہے، اندازہ ہے؟ ایسے نہیں حرم میں ہر چیز لٹکا دی جاتی ہے، حرم میں ان کی قبر کے اوپر فریم میں وہ نوحہ لکھ کے لگایا ہوا ہے، اب بھی جا کے دیکھ لیجیے گا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے گا، لوگوں کو معلوم نہیں، لکھا ہوا امام زمانہ کا نوحہ، جس پہ امام زمانہ نے نوحہ لکھا ہے کہ آج اہل بیت پہ ایک اور مصیبت ٹوٹ پڑی، مفید جو ہمارے مکتب کا مدافع تھا، یعنی دفاع کرنے والا تھا، ظاہر ہے سامنے معصومین تو نہیں، سامنے کون ہے؟ علماء ہے نا، وہی تو مکتب کا دفاع کرنے کے ذمہ دار ہیں، تو شیخ مفید اتنا بڑا آدمی جس کے دو شاگردوں کا نام کافی ہے، سید شریف رضی، کون؟ جس نے نہج البلاغہ جمع کی، مولا کے خطبات 20-25 سال گھومتا رہا اور خطبات جمع کرتا رہا، شیخ سید رضی، دوسرے مرتضی علم الہدا، دونوں سگے بھائی، یہ وہ شخص ہے شیخ مفید، یہ تعارف کیوں کراتا ہوں ان علماء کے، زبانیں کھولنا بہت آسان ہے، برا بھلا کہہ دینا بہت آسان ہے، قبر میں جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ سوچ سمجھ کے باتیں کیا کرو ان علماء کے خلاف، ان علماء کے بارے میں نہیں پتا تو خاموش رہو، زبان نہ کھولو، جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ یہ وہ حقیقی غلام، مکتب کے حقیقی غلام، جنہوں نے پوری زندگی، ایک جملہ اور کہوں گا، نام نکل گیا میرے منہ سے نا، ایک خواجہ شیخ طوسی جن کا نجف میں خواجہ نصیر الدین طوسی کہا، کاظمین میں، اس طرف مردوں کی طرف ہے شیخ مفید، خواتین کے جواب نہیں جا سکتے، وہاں جو دروازہ ہے وہاں پہ دروازے، مین دروازہ پہلے وہ تھا، وہاں ان کی قبر شیخ طوسی کی کیوں ہے، وہاں پہ کیوں ہے؟ نصیر الدین طوسی کے بارے میں تفصیل سے پڑھ بھی چکا ہوں اور لکھ بھی چکا ہوں، وہ انشاءاللہ کتاب کی صورت میں آ بھی رہا ہے، تو وہ لکھ بھی چکا ہوں نصیر الدین طوسی کے بارے میں، بہت جس کو کہتے ہیں کہ تاریخی ان کی معلومات ہیں، کس طرح سے کنورٹڈ تھے یہ بتا دوں، خواجہ نصیر الدین طوسی کیا تھے، کنورٹڈ تھے، پیدائشی شیعہ نہیں تھے، عالم تھے ان کے، بعد میں کنورٹ ہوئے، لوگوں کو کچھ نہیں معلوم۔ تو جب اتفاق سے یہ کاظمین میں تھے، جب یہ بیمار ہوئے، مرض الموت، یہ اتنا بڑا مدافع تھا، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جتنا تشیع خواجہ نصیر الدین طوسی کے زمانے میں پھیلا، اس کے بعد کسی کے زمانے میں نہیں پھیلا۔ اب تو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، پھیلنا تو دور کی بات ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ جی میرا بیان تو 36 سال سے ایسے ہی خشک چل رہا ہے، آپ کی صلوات کیوں خشک ہو جاتی ہے؟ وہ تو بلند آواز سے بھیجی ہے۔ تو اس کے بارے میں دو جملے بتا دوں آپ کو، کہ جب یہ مرض الموت ہوا نا، ان پہ انتقال ہوا، تو قریب ہوئے مرنے کے، تو چاہا کہ نجف لے جائے شاگردوں نے، کہا کہ آپ کو نجف لے چلتے ہیں، آپ انہیں بتا دو، یہ بڑے اتنے علوم پر یہ حاوی تھا، رمل کیا، جفر کیا، اور جناب حیت کیا، ہندسا کیا، نجوم کیا، تمام، یہ نابغہ تھا، اپنے زمانے کا نابغہ تھا، اسی نے ہلاکو کو مسلمان کیا تھا نا، یعنی جیا کیا تھا، اور وہ سارا قصہ جو ہم خیر پہلے پڑھ چکے ہیں، ہم نے عرض کیا، پڑھ بھی چکے ہیں، لکھ بھی چکے ہیں۔ تو جانتے ہیں انہیں کیا کہا، انہیں کہا کہ مجھے شرم آتی ہے، میں دنیا میں کسی بھی جگہ ہوتا تو میری خواہش ہوتی کہ میں نجف میں جا کے دفن ہو جاؤں، میں نجف چلے، لیکن مجھے شرم آتی ہے کہ میں دو اماموں کے مزار روضے کو چھوڑ کے، ان کے گھر کو چھوڑ کے نجف چلا جاؤں، یعنی عقیدت دیکھیں آپ، یعنی شرمندی ہی ہوگی مجھے کہ میں دو، یہ بھی تو معصوم علی کے بیٹے ہیں، میں ان کو چھوڑ کے اور نجف چلا جاؤں، نہیں، یعنی ہاں بس یہ کام کرنا کہ مجھے باب الحوائج کے دروازے کے جہاں زائرین آتے وہاں قدموں میں مجھے دفنا دینا، اس دروازے پہ ہوں گے قبر، وہاں دفنا دینا، سنیے آگے کیا کہتے ہیں، اور یہ آیت لکھ دینا میری قبر پر، یہ آج تک لکھی ہوئی ہے، آج، کیونکہ میں نے پہلے تعارف کرا ہے، مدافع تھا، دفاع کرنے والا تھا، اس کے زمانے میں سب سے زیادہ تشیع 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 ہر طرف پھیلا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں ایک آیت لکھنا، وہ آیت آج تک لکھی، وہ کلبہم باسطن ذرا اہ بالوسید، ان کا کتا ان کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، نگرانی کر رہا ہے۔ یہ تھے علماء، ان کے خلاف جب کوئی زبان کھولے گا جگر چھلنی نہیں ہوگا، جو کہتے ہیں کہ بس یہ آیت لکھ دے رہے ہیں، میں ان کا کتا ہوں، ان کا کتا ان کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، یہ تھے علماء۔ علی کے شیعہ نہ کرو، ایسا ظلم نہ کرو، یہ سب باہر سے آئے ہوا، پیسہ بول رہا ہے، یہ باہر سے آئے ہوئے ڈالر بول رہے ہیں، یہ باہر سے آئی ہوئی فکر ہے جس کو صرف اس لیے گھسیڑا جا رہا ہے کیونکہ ہر زمانے میں، ہر زمانے میں مرجعیت نے ان کو شکست دی ہے، شکست، ابھی بھی شکست دی ہے، اب بھی دے رہے ہیں، لہذا اب ہمارے اندر یہ سارا کام شروع کیا گیا، مختلف حربوں استعمال کیے جا رہے ہیں، کسی کو جعلی دانشور بنا کے بٹھا دیا گیا، ایک 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 دلیل پکڑ کے سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں، اور بچے پیچھے لگ جاتے ہیں، بھائی بڑی اچھی دلیل دے رہا ہے، ارے کائی کی دلیل دے رہا ہے، معلوم ہی کچھ نہیں ہے اس کو، بڑی اچھی دلیل دی، فلان دلیل فلاں، کہیں سے ہماری جب بات چیت ہوئی بھاگ گئے، پھر وہ ان کا گائے کی دلیل، کدھر کی دلیل۔ خیر جناب، تو میں عرض کر رہا تھا، پھر آ جائیے، کیوں، اب مجھے بتائیے، یہ علماء جو صدیوں سے جناب زید کا دفاع کر رہے ہیں، اگر یہ دفاع نہ کرتے، اگر جناب زید کے بارے میں معصومین کی رائے جمع نہ کرتے، اگر ان کے قیام کی حقیقی صورتحال دنیا کے سامنے نہ رکھتے، تو کہاں ہوتے جناب زید آج، کس خانے میں ہوتے، آج تک ہر شیعہ ابھی بھی کچھ ہیں, سارے شیعہ مشکوک ہوتے ان کے بارے میں, پتہ نہیں کہتے صحیح تھے کہ غلط تھے. یہ علماء تھے, علماء جنہوں نے جناب زید کی شخصیت کا دفاع کرنے میں پوری پوری زندگی لگائی ہے کہ اس مجاہد کا دفاع کرو اور آپ کو اچھا لگے یا برا لگے اتنا تو احسان مانو انقلاب اسلامی کا کہ جو شخصیتیں تاریخ کے گرد و غبار میں گم ہو گئی تھیں آج وہ ساری شخصیتیں نکل نکل کر سامنے آ رہی ہیں. کیوں؟ ان رہبروں کا حکم ہے کہ ان شخصیتوں پہ تحقیق کرو. تحقیق خانے بنا دیے گئے مشہد میں, قم میں, نجف میں, شخصیتوں کو نکال نکال کے جن کو تاریخ نے دھندلا دیا تھا ان سب کو زندہ کیا جا رہا ہے. ان سب پر کام, ان سب پر کتابیں بیٹھی ہوئی ہیں ٹیمیں, 15-15, 20-20 علماء بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹھو اس شخصیت پہ تحقیق کرو. شخصیتیں الگ الگ, ابھی ایک شخصیت کے بارے میں ہم بھی کچھ کام کریں شہید فخر کی طرح انشاءاللہ زندگی رہی, آئندہ سالوں میں آپ کے لیے لے کر آئیں گے. ایک اور مجاہد تشیع کا, امام زین العابدین علیہ السلام کے پوتوں میں سے ایک, صلوات بھیجیے ان کے پوتوں میں سے ایک شخصیت ہے, بہت بڑی انقلابی شخصیت ہے. مازندران کے علاقے میں میں گیا تھا, ہو کے بھی آ گیا سب, لیکن اب میں اور ذرا مواد اکٹھا کر رہا ہوں تو بہت ماشاءاللہ میٹر نکل رہا ہے. یہ مواد کے لفظ کا کوئی آلٹرنیٹ اتنے لوگوں سے پوچھ چکا ہوں, نہیں ملا. ایک جگہ بکرات بیٹھے تھے, وہاں میں نے مواد کا لفظ استعمال کر دیا, کہنے بھائی مواد تو پیپ کے لیے, تو میں نے کہا اچھا ذرا اردو میں کوئی اور لفظ لائیے مواد کا, خود ہی پھنس گئے. زیادہ قابل نہ بنا کرو. وہ جتنے لفظ لا رہے تھے وہ مفہوم تو دے رہے تھے لیکن مواد کا کوئی مترادف لفظ نہیں تھا. یا میٹر کہو انگلش میں یا مواد کہو, تو اس کو مواد کہتے ہیں, مواد جمع کیا. اور لغت میں بھی یہی معنی ہے بھائی, ایک معنی الگ ہے وہ پی پیپ کا. مواد کا اصل معنی یہی کہ مواد جمع کرنا, سامان فراہم کرنا, اساس فراہم کرنا کسی چیز کے لیے. تو وہ کہہ رہے جہاں وسائل جمع کرنا, میں نے کہا وسائل جمع کرنا وہ مفہوم نہیں دیتا جو میں ہی دے رہا ہوں. کتاب کے لیے وسائل نہیں جمع کی جاتی, کتاب کے لیے مواد جمع کیا جاتا ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. اچھا بیٹا اب وہ وقت آ گیا, میرے بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں, بزرگوں کو نہیں کہہ رہا کہ بیٹا آگے بڑھاؤ, جوان اور بچوں کو میں چاہتا ہوں آگے بیٹھا. آگے آ جائیں, میرا منہ نہیں دیکھیں, آگے آ جائیے, تشریف لائیے. جوان اور بچے بیٹا آگے آ جاؤ, سب آگے آ جاؤ, میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. جزاک اللہ. اب ذرا مل کر ایک بلند آواز سے صلوات بھیجیں گے تو مجھے ذرا آگے بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی. بہتر بیٹھا. اب یہ ہم نے جتنی حد تک تمہید باندھ سکتے تھے باندھی, کہ اتنا احسان تو مانو کہ اگر آج میں 50 کتابیں اپنے بستر پہ لگا کے بیٹھا ہوا ہوں تو 50 کتابیں کسی فٹ پاتھ نے نہیں لکھی, کسی سوشل میڈیا کے چیمپئن نے نہیں لکھی, سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات, کسی یوٹیوبر نے نہیں لکھی. یہ 50 کتابیں اگر لے کے بیٹھا ہوں تو دعائیں دیتا ہوں ان علماء کو جنہوں نے میرے لیے سارا مواد اکٹھا کیا. یہ 50 کتابیں لے کے بیٹھا ہوں تو علماء نے لکھی ہیں, مجتہدین نے لکھی, مراجع نے لکھی ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات. مانو نہیں مانو تمہاری مرضی, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی. میں تو یہ جانتا ہوں کہ جب یہ گالیاں دیتے ہوئے نہیں چھوکتے, برائیاں کرتے نہیں چھوکتے, تو میں کیوں ڈروں گا, میں حق کیوں نہیں بیان کروں گا, میں تو ان کا دفاع کروں گا. میں نے تو مکتب امام جعفر صادق کا نمک کھایا ہے اور کھا رہا ہوں. مجھ پر تو واجب ہے, میں تو واجب سمجھتا ہوں, مجھے دفاع کرنا ہی کرنا ہے, آخری سانس تک کرنا ہے, کیونکہ میں جانتا ہوں نا ہم چاند دیکھے ہوئے لوگ ہیں. چاند دیکھے ہوئے لوگ جانتے ہیں چاند دیکھا ہوا کون ہوتا ہے, کسے کہتے ہیں چاند دیکھے ہوئے لوگ ہیں؟ چاند دیکھے ہوئے ان کو کہتے ہیں کہ اگر اعلان ہو جائے, سب فقہا علماء سب اعلان کر دیں کہ چاند نہیں ہوا, کل عید نہیں ہوگی یا کل روزہ نہیں ہوگا, لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا, یقین کی منزل پر دیکھا. کس منزل پر دیکھا؟ یقین, خواب میں نہیں تھا, جاگ رہا تھا. مجھ پر فقہ کیا کہتی ہے؟ حکم کہتا ہے کہ آپ پر سے حکم ساقط ہو گیا, دیکھ لیا نا. اب روزہ رکھوں گا تو حرام ہو جائے گا بھائی, عید کے دن کیسے رکھ لوں, دیکھ رہا ہوں نا بھائی, اعلان ہو گیا ریڈیو ٹی وی پہ, لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں. تو ہم چاند دیکھے ہوئے لوگ ہیں, ہم دفاع کرتے ہیں, ہم جانتے مرجعیت کیا ہے, ہم نے دیکھا ہے اس چاند کو, ہم نے دیکھا ہے کیسے سامراج کے دانت کھٹے کیے ہمارے مراجع نے, ہم نے دیکھا ہے کیسے سامرا بلت کربلا نجف کازمین سے جوتے مار مار کے دنیا کے دہشت گردوں کو نکالا ہے مراجے کے حکم سے, مراجے کے حکم سے. تم نہیں تھے وہاں, مرجعیت تھی. اس مرجعیت نے کیسے ان کو ذلیل و رسوا کیا ہے دنیا بھر میں. تو ہم چاند دیکھے ہوئے لوگ ہیں بھائی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بن گئی بیٹا کلپ, پوز آ گیا میرا, میں بھی پوز بنا کے بیٹھ گیا تھا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہر روز کسی بچے کو نئی سرے سے بتانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ بن رہی ہے اسے لے لینا, اپنے اپنے موبائل نہ نکالو, مجھے دیکھو آپ موبائل. اور وہی ہوا نا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ کو پتہ ہی نہیں کیونکہ آپ تو اپنا موبائل دیکھے جا رہے ہیں. نہیں کرے ایسا, یہ کھلونے کو کھلونے ہی رہنے دیں, اس کو یہاں تک نہ لائیں. صلوات جیتے رہو بیٹا, صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بچے ہیں میرے, اب میں نہیں سمجھاؤں گا تو کون سمجھائے گا, میرے بچے ہیں سارے. پروردگار سب کو سلامت رکھے. ایک بار اور بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے. اب ہم وہ سلسلے وار جو ہم نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ایک سرے سے لے کے چلیں گے, سب نہیں پیش کر سکتے, 70, 80, 100, 90, 7-8 پیش کریں گے بس, سمجھ لیجیے آپ. ایک متقدمین میں سے, ایک متاخرین میں سے, کچھ علماء کے, کچھ ائمہ کے اقوال علم کے بارے میں. آج کیا موضوع ہے ہمارا؟ علمی شخصیت. معلوم ہو کہ جناب زید کتنے بڑے عالم تھے اور معصومین نے ان کے عالم ہونے کے بارے میں کیا کہا, ہے نا بھائی. ایک اگر کوئی روایت ہو پھر وہی والی بات کہ اگر ایک روایت ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں کسی نے گڑھ لی ہوگی, کسی زیدی نے گڑھ لی ہوگی, ہے نا. آج کل یہ بھی تو بڑا چل رہا ہے, تو رضوی میں زیدی, میں نقوی, تو جعفری کے, تو کاظمی میں موسوی, بلکہ اس کے اندر بھی شاخ در شاخ. میں عابدی ہوں, میں حسینی ہوں, میں حسنی ہوں, میں عابدی ہوں, میں زیدی ہوں, میں واسطی ہوں. ارے بھائی سب ایک گلدستے کے پھول ہو, نقوی ہو یا کاظمی ہو یا موسوی ہو یا تقوی ہو, جو بھی ہو ایک گلدستہ ہے جس میں یہ سارے پھول مہک رہے ہیں. ہر پھول کی اپنی بہترین خوشبو ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ ایسا نہ ہو کچھ عرصے بعد یہ تقسیم بھی شروع ہو جائے. ابھی تو مذاق ہو رہا ہے, مذاق میں بحثیں چل رہی ہیں لوگوں کے درمیان, میں جانتا ہوں, معلوم ہے بعد میں واقعی بالکل معلوم الگ الگ. نہیں بھائی, اب تو نقوی کی مجلس میں جائیں گے, ہم نقوی ہیں, ہمارا زیدیوں سے کیا واسطہ. ایسا نہ ہو جائے کہیں, انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا. آئیے اب یہ حوالے ریکارڈ ہوتے جا رہے ہیں. جزاک اللہ. یا اب یہ ریکارڈ ہوتے جا رہے ہیں حوالے, اس لیے ہم لائے تاکہ کوئی حوالہ غلط نہ ہو نا. ہم ویسے تقریر کرتے چلے جائیں گے, حوالے غلط ہو گئے مشکل ہو جائے گی نا بعد میں. لوگوں کو لوگ حوالہ دے دیں گے, وہ کہیں گے بعد میں کوئی آ گیا کتاب پڑھ کے کہہ رہا ہے ہی نہیں بھائی کہاں ہے بتاؤ, یہ حوالے غلط دیا مولانا نے نا. یہ مسئلہ ہے صرف اور صرف. پہلا حوالہ لیجیے آپ, یہ دو کتابوں میں اس لیے ایک ہی پڑھیں گے, منتہی الاعمال میں بھی یہی ہے اور مقاتل الطالبین ابو الفرج اصفہانی جس کا میں نے کل تعارف کرا دیا, یہ دونوں کتابوں میں ایک ہی بات ہے, ایک ہی روایت ہے, اس لیے بس ایک ہی کافی. اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ ہر جگہ یہ روایت موجود ہے, الگ الگ راویوں سے آ رہی ہے. ابو الجارود روایت کرتے ہیں. اب جب میں نے ابو الجارود کہا, اب باقی نام میں نہیں لے رہا, میرے پاس پورا سلسلہ ہے. ابو الجارود سے نکلنا شروع کروں گا, اوپر تک نام تو اچھے خاصے 18-20 ہو جائیں گے اور 5 منٹ نکل جائیں گے. بس ابو الجارود کا مطلب ہے ان فلان 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 فلان, جاتے 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 ان ابو الجارود, ابو الجارود نے فرمایا, یعنی جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا حشام کے زمانے میں, اسی زمانے میں میں شام آیا, مدینہ سے شام آیا حشام کے زمانے میں. اسی زمانے میں جناب زید بھی آئے ہوئے تھے, زید بن علی. وہ کیس ہم بعد میں پڑھیں گے کہ کیوں آئے تھے, انشاءاللہ زندگی کل پرسوں یا 2-3 دن بعد پہنچ جائیں گے. وہ بھی وہاں تھے, وہی دور تھا, کہہ رہے وہ بھی وہاں تھے, میں بھی وہاں تھا, زید بھی آئے ہوئے تھے اور ہم بھی آئے ہوئے تھے, پہنچے ہوئے تھے. تو جس سے بھی میں نے زید کے بارے میں سوال کیا تو ایک ہی جواب تھا, یہ مدینہ کی بات ہے معذرت کے ساتھ, یہ مدینہ کا واقعہ ہے کہ مدینہ میں آیا اور ایک جس سے بھی میں سوال کرتا تھا وہ ایک ہی جواب دیتا تھا مجھے, ایک جواب. جب میں پوچھتا تھا زید بن علی کہاں ملیں گے, زید بن کہتے ہیں اچھا وہ حلیف القرآن, اچھا وہ حلیف القرآن, قرآن کا ساتھی. اب آپ کو ایک معجزہ بتاؤں, کرامت بتاؤں جناب زید کی. دیکھیے معصوم سے کوئی مقابلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, معصوم یعنی ائمہ طاہرین سے. ہم پانچویں چھٹے چوتھے امام سے مقابلہ تھوڑی کر رہے ہیں، کسی بھی امام سے نہیں کر سکتے جناب زید کا، لیکن یاد رکھیے کچھ منصب ہوتے ہیں جن پہ معصومین بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو یہ منصب ملا، ہمارے بچوں کو یہ منصب ملا. مثلا ہم بہت ساری شخصیتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ لڑنے لگتے ہیں، وہ کیوں نہیں معصوم ہے، وہ بھی معصوم ہے. ارے بھائی دیکھو، ہم بچپن سے، بچہ ہمارا جب بولنا سیکھتا ہے بچپن کے گود سے اس کو سکھاتے ہیں اللہ ایک، پنجے تنے پانچ، امام بارہ، معصوم. اب تو بھائی میں پندرواں کہاں سے لے آؤں؟ سب کی اماں یہی پڑھاتی ہیں، الگ کوئی پڑھاتی ہے تو بتا دو بھائی. سب کی اماں دیہاتی ہو، یہاں کی ہو، وہاں کی، مومنہ، جو بھی مومنہ ہے جس کی گود میں بچہ پل رہا ہے، جب اس کا بچہ بولنا سیکھتا ہے کیا سکھاتے ہیں بھائی؟ اللہ ایک، پنجتن پانچ، امام بارہ، معصوم. تو معصوم چودہ یہ میں کہاں سے لاؤں پندرواں؟ ہاں مفہوم کے اعتبار سے تشبیہ دی جا سکتی ہے. جیسے آپ کوئی بات کریں، میں چاہے طنز میں ہی کہہ دوں، ہاں بڑے معصوم بن رہے ہیں آپ. کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں بڑے بے خطا ہیں آپ. آپ سے تو یہ کہا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یا کہیں نہیں وہ فلاں، یا تعریفیں بھی کہتے ہیں، نہیں نہیں اس کی بات نہ کریں، وہ معصوم آدمی. تو کیا مطلب معصوم ہے وہ والا معصوم ہے؟ نہیں، معصوم مطلب اس سے غلطی نہیں، ہم یہ ہمارا یہ ہوتا ہے نظریہ، نہیں ہو اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، لیکن وہ حقیقی معصوم تو نہیں ہے. وہاں پر کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ جہاں احتیاط کرتے ہیں نا، میں مثال وہاں نہیں دوں گا جہاں آپ کے ذہن جائیں گے، میں مثال ایک اور دے دیتا ہوں. جناب معصوم قم سلام اللہ علیہ، صلوات بھیجیے، ہے نا بھائی؟ فاطمہ معصومہ کیوں اس مقام پر پہنچی زہد و تقویٰ کے حساب سے اور عبادت الہی کے حساب سے کہ ان کو معصومہ کہا جانے لگا. لیکن کیا چودہ معصومین میں ہیں وہ؟ چودہ معصومین کس کی ذات ہے؟ معصومہ کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ہے نا؟ تو ایسی کئی شخصیات، ایسی بہت سی شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن قید لگی ہوئی ہے معصوم چودہ. یہی امام، امام کتنے ہیں بھائی؟ بارہ. ادھر اچھا چلی یوں کہہ دیتا ہوں، جیسے میں نے کہا امام خمینی، لو بھائی آگ لگ گئی، چلے تیرہواں امام لیا ہے. او خدا کے بندے، وہ امام الگ ہے، یہ امام الگ ہے. یہ امامت عامہ ہے، عامہ سے مراد ہم اپنے مسجد کے پیش امام کو بھی پیش ہٹا دیں، کوئی حرج نہیں. کہ امام صاحب آ رہے ہیں، کہتے نہیں ہیں امام صاحب آ رہے ہیں، کون سا حرج ہو گیا بھائی؟ قرآن مجید میں جب عمومی معنی ہے، ایک عام معنی ہے قرآن مجید میں امامت کا، اور ایک خاص معنی ہے، یوم ندعو اللہ الناس بے امام، عام معنی ہے. فاسق ہو یا فاجر اپنے امام کے ساتھ اٹھے گا، یعنی امام سے مراد کیا ہے؟ وہ فرعون. ہم نے ان کو کیا قرار دیا؟ جعلناہم ائمۃ الکفر، ان کو کفر کا امام بنایا. جس کا کفر کا بھی امام ہوتا ہے نا، وہ کیا ہے؟ عام معنی، یعنی پیشوا، رہبر، رہنما. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اگر امام خمینی کو امام خمینی کہہ دیں، اتنے سالوں سے چلا رہا ہوں، تو پریشان نہ ہوا کرو، وہ امام معصوم اور ہے، یہ امامت عامہ عام معنی میں اور ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک، آئیے. تو اب جو بات بتا کہ مولائے عارفان علی ابن ابی طالب، آپ قرآن کے ساتھی ہیں. علی مع القرآن والقرآن مع علی، یہ صرف ہماری نہیں، ہمارے برادران کی بھی روایت، یاد رکھیے گا، صحاح میں موجود مولائے کائنات کر، یعنی ان حدیث میں جن میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. بس یہ کہ ہم پڑھتے ہیں، وہ لکھ کے رکھ لیتے ہیں، اپنے لوگوں کو بھی نہیں بتاتے کہ میں کم سے کم اپنے لوگوں کو بتا دوں علی کے لیے بھی کہا گیا، لکھا ہوا ہے ہماری. اب جب ان میں سے کسی کو دکھاؤ تو کہتے اچھا ہماری ہے، ہمارے مولوی صاحب نے تو نہیں بتایا. میں نے بتائے گا کیسے؟ دکان بند ہو جائے گی ہماری، مخالفت میں تو اس کے پراٹھے چل رہے ہیں. ہماری مخالفت ہی چھوڑ دے گا تو اس کی دکان بند، اس کے تو پراٹھے سیکھنا بند ہو جائیں گے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہے اب دیکھیے آپ، علی مع القرآن والقرآن مع، اب یہ اعزاز ہے علی کے بیٹے کا. شاید معصومین نے اسی لیے اہتمام کیا ہو کہ زید پر انگلی اٹھانے سے پہلے، زید پر تنقید کی نگاہیں اٹھانے سے پہلے، سوچ لینا کہ اس کا مقام کیا ہے، یا اس کا دادا علی تھا قرآن کا ساتھی، یا زید ہے حلیف القرآن، قرآن کا ساتھی، قرآن کا ساتھی، قرآن کا ساتھی. میں نے عرض کر دیا کہ آئمہ طاہرین کو الگ کر دیجیے آپ، ان سے کوئی مقایسہ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، سمجھیں میری بات. لیکن حلیف القرآن، یا مولائے کائنات تھے یا زید، سارے معصومین میں نے عرض کر دیا وہ ان کا مقام ہو رہی، تو خود اپنے آپ کو نوکر کہتے تھے اماموں کا، لیکن غیر ائمہ میں علی کی اولاد میں یہ شرف کسے ملا؟ زید کو، قرآن کا ساتھی. جو ابو الجارود کہتے ہیں جسے بھی پوچھتا تھا کہتا تھا بھائی وہ تو قرآن کے ساتھ ہوگا، وہ قرآن کے ساتھ ہوگا، وہ قرآن کے ساتھ ہوگا، وہ تو حلیف القرآن ہے، وہ تو قرآن کے ساتھ ملے گا. یہ منزل تھی کہ عام آدمی ابو الجارود کہتا ہے جس سے میں پوچھتا تھا وہ کہتا ہے قرآن کا ساتھی ہے، قرآن کے ساتھ ہی ملے گا، جاؤ مسجد میں دیکھ لو، قرآن میں غرق ہوگا وہ زید. اب اس منزل پر جس کا علم ہو وہ اپنے نفسانی خواہش کے لیے قیام کرے گا. ایک طرف یہ علم، ایک طرف ائمہ طاہرین کے گھر میں حصار میں موجود، چوتھے امام کا بیٹا، پانچویں امام کا بھائی، چھٹے امام کا چچا، پہلے استاد بابا، دوسرے استاد بھائی، چلو تیسرے استاد سے نامی مالو شاگرد کیونکہ وہ بھتیجے ہیں رشتے میں، تو باقی دو تو ہیں نا. یہ سیکھا ماذا اللہ جناب زید نے، اور پھر اتنی بڑی علمی شخصیت، اتنی بڑی علمی شخصیت. اب آئیے دوسری روایت، ابی غسان الازدی سے یہ روایت ہے، یہ ہے وہ شام کی روایت، یہ قید میں تھا امام کے ساتھ، یہ قید ہوا تھا. تو اب یہ میں نے پھر وہ سلسلہ روایت چھوڑ دیا، میرے پاس ہے، آپ اطمینان رکھیں. یعنی اب یہ ابی غسان الازدی نے فلاں سے کہا، فلاں نے فلاں سے، اور اس کے بعد کتابوں تک پہنچ گیا، ٹھیک ہے. اور اردو میں جو کتاب جس پہ یہ آپ کو ملے گا، مل جائے گی کتاب، بار بار کہتا ہوں انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو اثر ہوگا میری بات کا، بطل رشید زید شہید، ڈاکٹر سید قمر عباس زیدی کی کتاب، وہاں یہ آپ کو مل جائے گا. اور یہ اتنی اچھی کتاب ہے کہ میں نے اس کتاب، مجھے اس لیے نام لیتے ہوئے اچھا لگ رہا ہے، ہمارے شہر کے بھی تھے، عالم بھی تھے ماشاءاللہ، دانشور بھی تھے، اس لیے مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ ان کی کتاب کے حوالے میں نے بہت جگہ پڑھے. اس کتاب کے جو میرے پاس 30-40-45 کتابیں موجود ہیں، ان میں سے اکثر کتابوں میں میں نے ان کی کتاب کا حوالہ دیکھا. یہ کتنا بڑا ہوتا ہے مصنف کے لیے اعزاز کہ خود اس کا نام ایک حوالہ بن جائے. اس کتاب کے حوالے میں نے دوسری کتابوں میں دیکھے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تب اس میں فرماتے ہیں کہ ابی غسان الازدی جو آپ کے ساتھ قید میں تھا، وہ بیان کرتا ہے کہ جب زید بن علی حشام کے زمانے میں شام آئے، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے میں نے ابھی کہ ابھی اصلاح کر دی نا، پہلے میں اس کو کہتا، اب اگر یہ کاغذ نہ ہوتا اور وہ ریکارڈ ہو جاتا، کل آپ ہی میں سے کوئی کہتا بھائی کہاں کا واقعہ آپ نے کہاں لگا دیا، ہے نا. اب ایج بھی ایسی ہوگی نا بھائی، لکھ کے دیکھ کے پڑھنا پڑتا ہے، وہ حافظہ تھوڑی رہا میرا جوانی والا، تو اچھا ہوا کہ میں لکھ کے لے آیا، ورنہ آج ہی غلطی ہو گئی تھی، اس لیے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اچھا ہوا میں لکھ کے لے آیا. تو فرماتے ہیں کہ جب زید بن علی حشام کے زمانے میں شام آئے، تو میں نے دیکھا کہ کوئی شخص ان سے زیادہ کتاب خدا کا جاننے والا نہیں تھا. شام آئے ہوئے تھے، میں بھی آیا تھا ان کے ساتھ ہو گیا، تو میں حیران ہوتا تھا کہ قرآن پر وہ ایسے بات کرتے تھے، ایسے بات کرتے تھے. کیسے وہ آگے تفصیل آئے گی، کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، اس سے زیادہ میں نے کوئی شخص دیکھا ہی نہیں قرآن کا عالم. ہر شام نے انہیں 5 ماہ کے لیے قید کر دیا. اب یہ باتیں تو سب واقعات میں آئیں گی نا، بعد میں کب کیا، کیوں کیا، کیا ہوا، ابھی تو ہم پر یہ روایت پڑھ رہے ہیں علم کی ان کے. کہتے 5 ماہ کے لیے قید کر دیا، میں بھی ساتھ میں قید میں تھا، کہ اس پوری قید کے دوران، 5 مہینے کے دوران، زید صرف سورہ حمد اور سورہ بقرہ کی تفسیر بیان کرتے رہے، اور ایسے بیان کرتے رہے جیسے بیان کرنے کا حق تھا. تفسیر ختم نہیں ہوئی، قید ختم ہو گئی. اب بات یاد آئے کہ میں نے کیوں کہا تھا کہ یا علی قرآن کا ساتھی یا زید قرآن کا ساتھی، وہ یاد آ گیا آپ کو واقعہ جناب عبداللہ ابن عباس کا، کہ رات بھر بسم اللہ میں گزار دی مولا نے، کہتا رات بھر گزری، 5 مہینے، کہتا ہے 5 مہینے زید تفسیر کرتے رہے، ختم نہیں ہوئی، قید رہا ہوگا، 5 مہینے ہو گئے. تو کتنا بڑا عالم ہے قرآن کا، گواہی دے رہے ہیں. اب آئیے ائمہ کی گواہی لیجئے. ایک اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. مولانا پہلے ایک اور ہو جائے، مولانا مناظر احسن گیلانی، اپنوں میں سے نہیں ہے یاد رکھیے گا، لیکن سادات ہیں اور زیدی سادات ہیں جناب، لہذا حسب نسب کی وجہ سے بھی انہوں نے بڑی محنت کی جناب زید پہ، لکھا، خوب لکھا، اور ان کی کتاب بھی بہت شہرت یافتہ ہے، مشہور ہوئی، اور کسی کتاب پر انہوں نے حاشیہ بھی لگایا نا، ترجمہ بھی کیا اور حاشیہ بھی اس کتاب پر لگایا جناب زید کے بارے میں، خوب تفصیلات لکھی ہیں. ہم میں سے نہیں ہے یاد رکھیے گا، اہل سنت ہیں. लेकिन कहीं कहीं बड़ी बारीकी से, जिसको हमारी ज़बान में कहते हैं बारीकी से काम लगाया, गैर महसूस तरीके पे, तारीफ़ें करते रहे, लेकिन क्योंकि अपना अकीदा भी बचाना है ना, अकीदा भी उनको अपना बचाना है, लिहाजा कहीं ऐसी बारीकी से काम किया कि जहाँ पढ़ने वाला रौ में पढ़ता चला जाएगा और वो उसके दिमाग में वही बात बैठ जाएगी। तारीफ़ करते हैं, अब देखिए कैसे मौरखीन का काम क्या होता है, कैसे वो आपकी फ़िक्र को मोड़ता है मुसन्निफ़, जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ इतने दिन से कि कैसे ये लोग काम दिखाते हैं अपना, तारीफ़ कर रहा है, इल्म की तारीफ़ें कर रहा है, उनके बराबर कोई था नहीं, वो कुरान के साथी थे, कुरान के हलीफ थे, मस्जिद के सुतून थे, ये थे वो थे, और इल्म हासिल करने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते थे, कहीं से भी इल्म मिले। अब ये जनाब तारीफ हो रही है, करते करते कहते हैं इसीलिए उन्होंने मोतजिला से भी फैज हासिल किया, मर्जिया से भी इल्म हासिल किया, हत्ता के खवारिज से भी इल्म हासिल किया। अब ये तारीफ हुई या काम लगाया? चौथे इमाम का बेटा उनकी आगोश में परवान चढ़ रहा है, पांचवें इमाम का भाई, छठे इमाम का चचा, ये सारा घर का माहौल, उसे बाहर जाने की जरूरत है इल्म लेने के लिए, और कोई गया ऐसे इल्म लेने के लिए? हत्ता के खवारिज, अच्छा खवारिज के पास इल्म कौन सा भाई, ये तो बता दे जो इल्म लेने जाएंगे। खवारिज के पास ना कल इल्म था ना आज इल्म है, आज भी तो है ना खवारिज, देख रहे क्या इल्म है उनके पास, चढ़ जाता है सीने पे किसी के भी काफिर का कलमा पढ़, और बेचारा डर के कहता अच्छा पढ़ा दे, तो अब खुद सोच रहा है वो तो मुझे भी नहीं आता है। ये खवारिज पहले भी ऐसे थे, आज भी ऐसे ही हैं, खवारिज का इल्म नहीं, लेकिन बारीक काम लगा दिया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किताब जितने भी अच्छा लिखने वाला हो, तारीफ़ें कर रहा है, गौर से देखें उसको कि कहाँ वो काम कर रहा है, डैमेज कर दिया ना उसने, जनाब ज़ैद ने इससे भी लिया मोतज़िला से, अब मैं बताऊँगा कहाँ मोतज़िला से ख़तो किताबत हुई है, राबता हुआ है मर्जिया से, वो दूसरे मामलात हैं, और खवारिज से तो सवाल ही पता नहीं होता, मैंने अर्ज़ कर दिया खवारिज के बाद कौन सा इल्म है जो जनाब ज़ैद उनसे इस्तिफादा करेंगे, उनसे भी इस्तिफादा किया, उनसे क्या इस्तिफादा करेंगे जनाब ज़ैद खवारिज से? पहली बात यह कि खवारिज को छोड़ेंगे जनाब ज़ैद को, खवारिज का असल हदफ कौन है? कल भी आप थे आज भी हम हैं, ऐसे ही है ना, आज भी आप हैं कल भी हम थे, तो ये मैंने अर्ज़ किया कि इस तरह से ये काम दिखाते। खैर बहरहाल जो इन्होंने बात एक लिखी जो ताईद में है वो ये है कि आपने 13 साल खलवत में कुरान के इस्तिग़राक की तशरीह, इस्तिग़राक में चले गर्क हो गए कुरान, खुद लिखता है 13 साल कुरान में गर्क रहा, मासूम का बेटा मासूम का भाई, फिर कहाँ जाएगा वो इल्म लेने के लिए? लेकिन ये क्यों था इस्तिग़राक? 2-4 जुमले सुन लीजिए, याद रखिए, जनाब ज़ैद का ज़माना वो ज़माना है कि कोई इमाम इमाम मासूम क़याम की पोजीशन में नहीं है, नहीं कर सकता क़याम, हालात खिचड़ी पकी हुई है मुआशरे में, खिचड़ी, लोग फौजों की फौज दर फौज मुसलमान हो रहे हैं, इस्लाम कबूल कर रहे हैं, मुख्तलिफ मिल्लत के लोग, मुख्तलिफ सकाफ़तों के लोग, मुख्तलिफ कल्चर उनका, मुख्तलिफ ज़बानें, मुख्तलिफ रहन सहन, और फिर पिछली अदियान का जो पुराने दीन थे कहीं ना कहीं सनम आशनाई है ना, पुराने थे ना, जब भी तो तोड़ते हुए तकलीफ हो रही थी, इसलिए अली ने तोड़े थे, हैं कभी तो थी ना इनसे आशनाई, कभी दोस्ती थी, वरना बुत कहेगा कभी हम भी तुम भी थे। खैर अब मैं गज़ल का मिसरा गुनगुनाना नहीं चाहता, मिंबर से सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, समझ में आई बात? बुतों से दोस्ती थे वो कैसे करते, तो वो सब कुछ ना कुछ लेके आ रहे थे, हो रहा खिचड़ी पक गई थी, हर गली में एक फिरका, हर गली में एक नई फिक्र, जब भी तो फिक्र जाफरिया वजूद में आई थी ना, इतनी फिक्र सैकड़ों थी, ये 4-5 ना समझिएगा आप, सैकड़ों, जब कह रहा हूँ सैकड़ों तो सैकड़ों, कभी चाहेंगे बता देंगे, पढ़वा दीजिएगा एक मजे, इससे भी खुश्क हो जाएगी मगर पढ़ देंगे, बेफिक्र रहिए आप, बता देंगे आप, सैकड़ों फिक्र थी, सैकड़ों गरो, हर गली में एक गरो, जैसे माशाल्लाह आज है नहीं है, मोहल्ला मोहल्ला, नगर नगर, गली गली, हर एक कोई अपनी बांसुरी बजा रहा है, मौलवी अपनी बजा रहा है, वो अब आलिम अपनी बजा रहा है, और बाकी के नाम नहीं लेता, मौलवी ठीक है मैं भी हूं ना, मैंने मौलवियों का नाम ले दिया, बाकी का नाम लूंगा, पहले भुगतता रहता हूं, मजीद भुगतूंगा। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जिसकी मर्जी अपने नजरियात लेके चला रहे भाई, ये अकीदा है, ये अकीदा है, ऐसे ऐसे घामड़ आ गए। तेरा खबरदार, मोमिन के ऊपर कोई गुस्ले मसमियत नहीं होता। अरे भाई ये कहां से तू उड़ा के ले आया, कहां से ले आया? मोमिन का गुस्ले मसमियत, मोमिन के मैयत को हाथ लगाओ तो गुस्ल वाजिब नहीं होता। अब तो भाई गैर मोमिन के लिए गुस्ल का हुक्म कब आया, आया कब हुक्म? काफिर के लिए आया क्या हुक्म? यहूदी के लिए आया है, ईसाई के लिए आया है? इतना नहीं मालूम उस जाहिल को, यह हुक्म ही मोमिन के लिए है, हुक्म ही मोमिन के लिए, और किसके लिए हुक्म आया है? तुम्हें किसका जाके गुस्ले में समयत करूं, मुझे किसके मुर्दे धुलाने हैं भाई? तो मोमिन के मुर्दे धुलाने मुझे, और किसके दूर दे जाके? यहूदियों के धुलाऊंगा क्या, हिंदुओं के धुलाऊंगा, किसके धुलाऊंगा? यानी सिर्फ लोगों को खराब करो, अकीदों को खराब करो। बेचारे सीधे सादे लोग देहाती होते हैं, उनमें जाके जो मर्जी बक दो, और बेचारे खुश हो जाते, नारे लगाते भाई ये बड़ा पक्का मोमिन है, भाई इसके पैसे बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? चलो एक ये भी मेरे ऊपर आ गई, आ गई तो आ गई, सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। नहीं अली के शियो ऐसा ना करो, तो गली 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 अलग अलग मसाइल हो गया। यानी वो जमाना आ गया था उस वक्त कि कोई सही बात सुनने को तैयार ही नहीं, क्योंकि जहन इतने खराब किए जा चुके थे लोगों के, कोई सही बात करे उसके पीछे डंडे लेके पड़ जाते थे लोग, पकड़ो इसको, इसने ये क्या कह दिया, हमारे मिजाज के खिलाफ, हमारी हरकतों के खिलाफ। अब मैं कहां कहां से लफ्ज लाऊं, मेरे तो उर्दू भी बड़ी कमजोर है। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो समझ में आया, तो ये माहौल था वहां का, उस जमाने का ये माहौल था। उस माहौल में जनाब जैद एतिकाफ में चले गए। एतिकाफ यानी इस्तिग्राक उसको कहा गया। एतिकाफ से मुराद वो टिपिकल एतिकाफ नहीं जिसको कहा जाता है कि हर चीज से नाता रिश्ता तोड़कर और बैठ जाओ मस्जिद में एतिकाफ, नहीं वो से नहीं मुराद। मुराद क्या है? इस्तिग्राक, यानी आप कुरान के मुताले में खो गए 13 साल। ये दूसरे लिख रहे हैं, मुखालिफिन लिख रहे हैं कि 13 साल से सिर्फ इस गौर व फिक्र करने में निकाले 13 साल के किस तरह से लोगों को राह रास्त पे लाया जाए, अम्र बिल मारूफ कैसे किया जाए, नहीं अनिल मुनकर कैसे किया जाए, कि इस मुश्किल तरीन काम अगर दुनिया में कोई है, अब अंदाजा होता है अंबिया पे क्या गुजरती होगी, पैगंबरों पे क्या गुजरती होगी, अइमे ताहरीन पे क्या गुजरती होगी, अब अंदाजा होता है कि कितना मुश्किल काम है। घबरा जाते हैं हम जैसे लोग, कमज़ोर है, नातवान है, गैर मासूम है ना, फिर बड़ी हिम्मत करते हैं कि नहीं मासूमीन का रास्ता है, उनका बताया हुआ यानी रास्ता है, हम कहाँ वो कहाँ। फिर ये तसल्ली होती है कि नहीं वाकई उनकी मुश्किलात क्या होंगी, हम तो कुछ भी नहीं, ज़रा सी देर में हम घबरा जाते हैं, उनके साथ क्या हुआ, अइमा के साथ, रसूलों के साथ, अम्बिया के साथ, पैगम्बरों के साथ, कि जो इतने अरसे तक मेहनत करते थे, 5 ईमान लाते थे, कितने, 5, 7, 10, 11, 12, ये मोमिन कहता बस बस इससे ज्यादा नहीं। अब ये क्या करते, गौर कर रहे थे कि कैसे निकालूं, और वही असबाब बने बाद में बताते। इसीलिए इनकी जिद्दोजहद को कहा गया था अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की जिद्दोजहद है। मासूमीन के हवाले से बताएंगे आपको, अभी ठहरिए, या चलिए आगे चलिए। 5वें इमाम इनके बारे में क्या फरमाते हैं, जब कोई बस जबानी करता था या गलत अल्फाज मुंह से निकालता था, समझता था इमाम खुश होंगे, इमाम फरमाते थे इन्ना ज़ैदन ओतिया मिनल इल्म बस्तन, क्या बातें कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो, मेरे भाई जैद को जो इल्म दिया गया था, दिया गया था यानी अल्लाह की तरफ से दिया गया था, जो इल्म मेरे भाई जैद को दिया गया था वो बसीत था, बसीत, बसीत यानी फैला हुआ, छाया हुआ, हर चीज का इहाता किए हुए। कि मेरे भाई जैद को जो इल्म दिया गया था, इन्ना ज़ैदन उतिया बिनल इल्म बसीत, बसीतन बस्ततन, माज़द बस्ततन, बसीत इल्म था, پھیلا ہوا علم تھا، پانچ امام فرما رہے ہیں، ایسا علم دیا گیا تھا میرے بھائی زید کو، تینوں کا ایک ہی مصدر ہے، ابھی بتاتے ہیں کون سا، پہلے حدیث سن لیجئے۔ صادق آل محمد، علم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، صرف علم کے بارے میں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اور سنیے آپ یہ جو جملے ادا کر رہے ہیں، قسم کھا کے، قسم کھا کے، جب معصوم قسم کھائے کتنی اہمیت ہو گئی بات کی، امام قسم کا۔ اور یہ ساری چیزیں کیوں پیش کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے آپ نے کوئی ایک ضعیف روایت لے لی ہے جناب زید کی حمایت میں اور بیٹھ گئے حمایت، نہیں، ایک نہیں، الگ الگ، ہر جگہ الگ الگ۔ اس میں بھی کیا چند لے کر آیا ہوں، چند چند جمع کروں تو میں نے کہا 100 سے زیادہ پڑھی ہیں یہ روایتیں اور واقعات، 100 سے زیادہ، میں تو چند، کیونکہ مجلس کا وقت مجھے اجازت نہیں دیتا اس سے زیادہ کی۔ اب فرماتے ہیں چھٹے امام، اللہ کی قسم، جب معصوم قسم کھائے کتنی اہمیت ہوگی بات کی۔ شیخ طوسی استفسار، کتاب کا نام ہے استفسار، پہلے والی حدیث بھی استفسار میں، پانچ امام کی وہ بھی استفسار، شیخ طوسی وہی خواجہ نصیر الدین طوسی، ان کی کتاب ہے یہ استفسار، جناب کہتے ہیں صادق علی مدکر، اللہ کی قسم، شیخ طوسی نجف والے، اللہ کی قسم وہ کتاب خدا کا قاری تھا۔ جناب زید کے بارے میں قسم کھا کے کہتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ کتاب خدا کا قاری تھا، قاری القرآن تھا، دین خدا کو سمجھنے والا تھا، کتاب کا قاری تھا، دین خدا کو سمجھنے والا، تو رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کرنے والا تھا، یعنی صلہ رحمی کرنے والا تھا۔ اب دو باتیں آئیں سامنے، ایک تو مقام آیا جناب زید کا کہ کتنا بڑا عالم تھا، کہ معصومین اس کے لیے کہہ رہے ہیں، امام اس کے لیے کہہ رہے ہیں عالم ہے، عالم ہے، عالم ہے، اس کو عالم سمجھو، ہمارا عالم ہے وہ۔ اور دوسری بات، صلہ رحمی کتنا بڑا کام ہے کہ اس کو رکھا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ساتھ، سارے کام کرتے رہو، صلہ رحمی نہ کیا اپنے غریب رشتہ داروں کی، یا ویسے بھی چلو غریب نہ بھی ہوں تو پوچھتے رہو ایک دوسرے کو، بھائی ملتے ملاتے رہو، آج کل قطع تعلق پہ زور ہے میاں، ایسی جگہ جا کے رہو کوئی رشتہ دار نہیں آئے، بھائی میں بڑے سکون سے ہوں، کوئی رشتہ دار نہیں آتا میرے یہاں، سکون سے نہیں ہے، تو بدنصیب ہے، کیا ہے، بدنصیب ہے، بچے بچیوں کو نصیحت کر رہا ہوں کہ بیٹا نہیں نہیں ایسا نہیں کرو، زندگی وہ نہیں ہوتی جو اکیلے گزار کے میری زندگی میں جو چاہوں گا، نہیں بیٹا، زندگی وہی اچھی ہوتی ہے جو مل جل کے رہتے ہیں۔ ہاں فطری طور پہ الگ ہونا اور بات ہے، فطری طور پہ نہیں، گھر کی آبادی بڑھتی، ارے بھائی ہم 8 بھائی تھے، ارے کب تک 3 کمروں کے گھر میں رکھتے، ابا کہاں سے رہتے 3 کمروں کے، بھائی شادیاں ہوں گی نہیں ہوں گی، وہ خود بخود پھر الگ ہوتے ہیں، وہ فطری طور پہ، جیسے آدم کی اولاد پھیلی فطری طور پہ پھیلی نا، لیکن ایک ہوتا نہیں نکلو بھاگو، ہماری پرائیویٹ زندگی، ہماری پرسنل لائف خراب ہوتی ہے، نہیں خراب تو جب ہوگی جب چھوڑ کے جاؤ گے سب کو، صلہ رحمی کرو، مل کے رہو، پیار سے رہو، محبت، ارے بھائی برتن کھڑکھڑاتے ہیں کوئی بات نہیں، مصیبت میں کام کون آتا ہے، بیمار ہوتی ہو اسپتال کون لے کے جاتا ہے، شوہر نہیں ہوتا گھر پہ بیمار ہو جاؤ کون لے کے جائے گا اسپتال، تمہارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں کون لے کے جائے گا اسپتال، اور بیسیوں ہزاروں قسم کے کام، جب مل جل کے رہتے ہیں اسی سے محبت بڑھتی۔ بہرحال شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، آگے چلیے۔ پھر شیخ طوسی استفسار، مامون رشید کے دربار میں آٹھویں امام تشریف لے گئے، اور ان کے سگے بھائی زید ابن موسیٰ کاظم، سگے یعنی پدری بھائی، زید ابن موسیٰ کاظم، ان کی الگ ایک تاریخ ہے، بتا دیں آپ کو، یہ الگ ہے، بالکل الگ جدا تاریخ ہے، کبھی موقع ملا تو پڑھیں گے، ان کا بھی نام زید ہے، گئے دربار میں، مامون سے جب گفتگو ہوئی تو مامون بڑا متاثر ہوا زید سے، زید ابن موسیٰ کاظم سے، تو اس نے فوراً کہا کہ یہ تو بالکل زید بن علی کی طرح ہے، یعنی ایک تو اس نے اقرار کیا کہ زید بن علی کتنا بڑا عالم تھا، کیونکہ مامون خود بھی عالم تھا نا، اہل علم تھا، دوست رکھتا تھا علماء کو، وہ اس کی خیانت ہے اپنی جگہ، میں کوئی تعریف عاریف نہیں کر رہا، بے فکر رہیے آپ، لیکن بتا رہا ہوں کہ جانتا تھا، پڑھا لکھا تھا، بنی امیہ کی طرح وحشی جنگلی نہیں تھا، یا اپنے بعد میں آنے والوں کی طرح وحشی جنگلی نہیں تھا، پڑھا لکھا تھا، سازش بھی کرتا تھا تو بڑے ٹیکنیکل طریقے سے کرتا تھا، پڑھا لکھا آدمی سازش کرے گا تو امریکہ کی طرح سے کرے گا، سمجھ گئے آپ، ایسے کرے گا، ہیں جب وہ کہے نا کہ میں آپ کے یہاں استحکام دیکھنا چاہتا ہوں، اس دن ڈر جاؤ، آپ ڈر جاؤ، الٹا کر دو، مطلب کہ استحکام دیکھنا، جب وہ کہے نا میں آپ کو معاشی طور پہ مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں، ڈر جاؤ، توبہ مانگو اپنے گناہوں کی اللہ سے، سمجھ لو کہ یہ جو ہو رہا نا، اب یہ جو بیڑا غرق ہو رہا ہے نا، یہ معاشی استحکام ہو رہا ہے آپ کا، ہے نا، ہو رہا ہے نا روزانہ معاشی استحکام، یہ امریکہ چاہتا ہے، میں اتنا معاشی استحکام دیکھنا چاہتا ہوں آپ کے پاس، سمجھ لو ڈر جاؤ. تو پڑھے لکھے انداز میں کرتے نا، پڑھا لکھا تو مامون بھی ایسے ہی تھا، پڑھا لکھا امریکائی تھا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. مامون نے زید کو زید شاہی سے تشبیہ دے دی، امام نے فوراً مسترد کر دیا، حالانکہ یہ بھائی ہیں، فوراً کہا نہیں مامون یہاں پہ تو غلط ہے، غلط ہے تو، کوئی مقایسہ نہیں ہے دونوں کا. فرماتے ہیں وہ زید کے لیے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ عُلَمَاءِ آلِ محمد، وہ جو میرے جد کا اجداد میں ہے زید شہید، وہ آلِ محمد کے علماء میں سے ہے. یعنی اپنے بھائی کو رد کر دیا، مامون سے کہا نہیں یہاں پہ تو صحیح نہیں ہے، میں تیری بات نہیں مانوں گا کیونکہ وہ علماء آلِ محمد میں ہے، یہ نہیں ہے، زید شہید علماء آلِ محمد میں. تو معصومین کتنی تائید کر رہے ہیں ہر جگہ. میں نے عرض کیا میں کوئی ایک روایت تو نہیں پیش کر رہا ہوں آپ کو، روایت پہ روایت، روایت پہ روایت پیش کرتا چلا جا رہا ہوں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. وہ ایک غلط ہوگی دوسری غلط، ساری غلط. ابھی بتاتے ہیں کیسے غلط اور کیسے صحیح ہوتا ہے، ابھی بتا دیتے ہیں، دو منٹ میں بتاتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے بس آخری بات، بہت تیزی سے وقت گزر گیا. شیخ مفید کے بارے میں ہم نے بتا دیا کہ وہ شخص جس نے دفاع کیا زید کا، منع کیا، خبردار زید کو برا بھلا مت کہا کرو، زید مجاہد ہے، زید عالم ہے، زید نے مکتب کا دفاع کیا ہے، زید نے امامت کا دفاع کیا، زید نے اپنی امامت کا دعویٰ نہیں کیا، زید نے ائمہ معصومین کی تائید کی اور ان کی طرف لوگوں کو کیا کہ ادھر جاؤ، امام وہ ہے میں نہیں ہوں. پانچویں امام، چھٹے امام کی تائید کی، میرا بھتیجا، چھٹے امام یعنی میرا بھتیجا یہ امام ہے میں نہیں ہوں. یہ سب ابھی آئے گا، سب ابھی آتا چلا جائے گا، یہ کون شیخ مفید. اور ایسے بہت سے علماء، بہت علماء فہرست، میں نے کہا متقدمین میں سے ایک کا نام بتا رہا ہوں، متاخرین میں کیا نام لیا تھا میں نے، سید ابو القاسم الخوئی آیت اللہ العظمیٰ مرجع تقلید، ان کا نام لے رہا ہوں. ان کی کتاب معجم و رجال الحدیث، معجم کہتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں نا ڈکشنری، نام وام نکالتے ہیں نا آپ جیسے اے بی سی ڈی ایس، معجم عربی میں کہتے ہیں، معجم القرآن، آیات نکال لی ہوں تو وہاں سے نکالو، معجم المفہرس وہ قرآن کی معجم کو کہتے ہیں، معجم نہج البلاغہ، معجم ہوئی ہے نہج البلاغہ کی ایک بنائی گئی ہے جس میں جو بھی خطبہ نکالنا ہو، علماء کے کام کی زیادہ تر ہوتی ہے، عام آدمی فیض اٹھا سکتا ہے جو عربی جانتا ہو، تو وہ خطبے میں سے کوئی ایک لفظ اگر آپ کے ذہن میں تو وہ اس میں نکل آئے گا، نکالیں گے پورا خطبے نمبر، جتنے بھی خطبوں میں وہ لفظ ہے وہ خطبے آ جائیں گے، اس کو کہتے ہیں موجم، یہ موجم ہوتے ہیں. تو آپ نے موجم میں رجال بنائی ہے، یعنی تمام رجال کو کھنگالا ہے، اس میں کوئی دو دن کی کام ہے یہ، پچاس سال کا کام ہے یہ، پچاس سال، نصف صدی ایک عالم خرچ کرتا ہے. جب جا کے رجال کی چھان پٹک ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتی، نصف صدی کا کارنامہ ہے آپ کا، موجم و رجال الحدیث کتاب کا نام. اب میں نے کیا کہا، اب اگر وہ ایک لائن لکھ رہا ہے نا تو اس کو ایک لائن نہ سمجھو، اس کو پچاس سال کا نچوڑ سمجھو، پچاس سال کا نچوڑ سمجھو اس کو، اس کی ایک لائن کو. کیا کہتے ہیں سنیے زید کے بارے میں، جناب آیت اللہ خوئی ابو القاسم الخوئی کیا فرماتے ہیں، مرجع ہے نا، ان کو کیا پتا، ان کے پاس علم کہاں سے آیا، یہ تو بس وضو، طہارت، میت، اس کے مسائل جانتے ہیں، زیادہ روزے نماز کے مسائل جانتے ہیں، تمہیں کیا پتا کیا جانتے ہیں کیا نہیں جانتے. اگر وہ نہ جانتے ہوتے دنیا کھا گئی ہوتی تشیع کو، اگر وہ نہ جانتے ہوتے دنیا کو تو دنیا پیس کے تمہیں گزر گئی ہوتی. وہ جانتے ہیں اسی لیے ان کے پیچھے پڑے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مرکز ان کا کہاں ہے، طاقت کا سر چشمہ ان کا کہاں ہے، وہ توڑو، اس کو ڈیمیج کرو، اس کو خراب کرو. اب آئیے فرماتے ہیں جو روایات جناب زید کی مدح اور ان کی جلالت و قدر و منزلت کے بارے میں ہیں، یہ سب نقل کرنے کے بعد، اب یہ دو لائن، یعنی انہیں پوری بحث کی ہے، بحث کرنے کے بعد تمام روایت کی چھان پٹک کر کے کون سی صحیح ہے کون سی نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ سب کرنے کے بعد اب نتیجہ دے رہے ہیں، بس نتیجے کی دو لائنیں آپ کے لیے کافی ہیں. اس نتیجے میں فرماتے ہیں کہ جو روایات جناب زید کی مدح اور ان کی جلالت و قدر و منزلت کے بارے میں ہیں کہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے قیام کیا تھا، وہ مستفیض ہیں، یعنی وہی صحیح ہیں، ان سے استفادہ کیا جائے، ان کا فیض جاری ہے، مستفیض ہیں، ان سے فیض لیتے رہو، ان سے فیض حاصل کرتے رہو۔ ایک لفظ مراجع کا لفظ جو ہے نا، ایک ایک دو دو لفظ مختصر بہت ہوتے ہیں، اب آگے مکمل نہیں ہوئی بات۔ پھر فرماتے ہیں اور جو روایات ان کی قدھا، قدھا یعنی مدھا کے مقابلے میں، یعنی ان کی برائی میں، بدی میں، جیسے نا منقبت منقصت، مدھا قدھا، قدھا یعنی برائی، اور جو روایات ان کی قدھا میں ہیں وہ سب کی سب ضعیف۔ یہ ایسے نہیں کہہ رہا ضعیف کہ محبت وہ زیدی نہیں ہے، بھائی وہ سمجھ میں آئی میری بات، زیدی نہیں ہے وہ، نہیں کیوں کہہ رہے ضعیف، وہ سب 50 سال کی محنت کے بعد، یعنی پھٹک لیا میں نے ایک ایک روایت کو دیکھ لیا، وہ سب کی سب، اب روایت نہیں لکھ رہے، وہ تو لکھ دی انہیں اپنی کتاب میں کہ جتنی بھی روایتیں زید کے قدھا کے بارے میں آئی ہیں، بدی برائی کے بارے میں آئی ہیں، وہ سب کی سب ضعیف، یعنی ایک بھی ان میں ایسی نہیں ہے جن کو میں نقل کر سکوں۔ یہ آغا خوئی فرما دے، اور انہیں آغا خوئی نے مختار کے بارے میں کہا، خبردار مختار مجاہد ہے، مبارز ہے، مختار آل محمد کا منظور نظر ہے۔ ایک جملہ کافی ان کا، کیوں؟ جب وہ یہ جملہ کہہ رہا ہے نا تو برسوں کی تحقیق کے بعد کہہ رہا ہے، سمجھ میں آ گئی میری بات؟ کسی ادھر ادھر کے سننے والے سے ایک جملہ آ کے نقلی نکرا، میں ابھی سن کے آیا ہوں، فلا محلے میں میں نے سنا یہ ہے، یہی بات صحیح ہے، فلا صاحب کہہ رہے تھے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے، وہ چائے کی ہوٹل پہ بیٹھے تھے، چار آدمی، چاروں نے ایک ہی بات کی ہے، اور چاروں میرے نزدیک ثقہ ہیں، معتبر ہیں، چاروں نے ہی بتایا کہ مرجے کو کچھ نہیں معلوم، ان کو کیا پتا، یہ تو نماز روزے غسل کے اور اس سے آگے کے لفظ لینا چاہتا جو وہ استعمال کرتے ہیں، وہ تو یہ جانتے ہیں، ان کو کیا معلوم، تو دنیا سے تم لڑ رہے ہو، جا کے سامراجی طاقتوں سے تم لڑ رہے ہو، شیطانی طاقتوں کا سامنا تم کر رہے ہو، تم تو وہ کام کر رہے ہو جسے شیطانی طاقتوں کو فائدہ پہنچے، وہ بھی یہی چاہتے ہیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ مرکز کو کمزور کرو، ان کے صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، بس آج اتنا۔ تو میرے عزیزوں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، آہستہ آہستہ، غور و فکر، غور و فکر، زبان کھول دینا بہت آسان ہے، ہمیں تو اندازہ ہو گیا نا، شروع ہو جائیں گے۔ خیر، میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، دعا بھی دیتا ہوں ان لوگوں کو جو واپس پلٹ آئے، جنہوں نے بڑی طوفان بدتمیزی مچایا تھا سوشل میڈیا پہ، ایک بات ہمارے کہنے پہ، لیکن بہرحال یہ فرض سمجھتا ہوں اپنا، ان میں سے اکثر نے خود مجھ سے بھی، مجھے بھی میسج کیے، مجھے بھی پاس کیے، شرمندگی کا بھی اظہار کیا، معافی مانگی، آغا صاحب ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا جو ہو رہا ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ چلو کچھ کی بات سمجھ میں آ گئی میری، کہ میں کیا کہہ رہا، ظاہر کہ میں ہر بات کھل کے تو نہیں کہہ سکتا نا ممبر سے، آپ سمجھتے ہیں میری مجبوری، ہر منظر کشی تو میں آپ کے سامنے کر نہیں سکتا کہ میں نے کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا، ہے نا، نہیں کر سکتا، اشاروں میں بتا سکتا تھا، ادب کے دائرے میں بتا سکتا تھا، لیکن جب ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا، سب کچھ دیکھا، کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا مجھے نہیں معلوم، لیکن اس کے بعد ان کی آنکھیں کھلی کہ نہیں، یہ جو ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ غلط ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ کچھ آدمی بھی میری بات سمجھ جائیں گے، شاید میری قبر کا سامان ہو جائے گا، ممکن ہے اللہ میری کوتاہیوں کو درگزر فرما دے اس سبب سے، تو مجھے یہ چیزیں حوصلہ دیتی ہیں، میں ہمت نہیں ہارتا، کبھی بھی نہیں ہارتا، مجھے معلوم ہے کہ اس راستے میں مشکلات ہیں، گالیاں سننی ہیں، گالیاں گالیاں مغلظات بکی جاتی ہیں ہم لوگوں کو، مغلظات۔ مومنین کی صحت و سلامتی و تلام، تمام علماء ربانی، علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد۔ مغلظات، پھر رات کو جب سونے کے لیے لیٹتے ہیں، پھر ذرا سوچتے ہیں تو تسلی ہوتی ہے، کون بچا ہے اس زمانے کے تیروں سے، کوئی بچا، ان کی برچھیوں سے کوئی بچا، ان کے تلواروں سے کوئی بچا، اور سب سے بڑھ کر ان کی زبان کے زخموں سے کوئی بچا، کون بچا؟ बताइए, अंबिया बचे, रसूल बचे, पैगंबर बचे, आइमा बचे, कोई नहीं बचा। हमारी क्या औकात? फिर तसल्ली होती, हमारी औकात क्या है? हम तो ज़मीन पे रेंगने वाले एक मामूली से कीड़े हैं, कीड़े मकोड़े, आज हैं कल नहीं है, ख़त्म हो जाएंगे, हमारी हैसियत क्या है? फिर तसल्ली होती कि नहीं, ये दुनिया किसी को नहीं छोड़ती, किसी को नहीं छोड़ती। आप सही बात करें, गलत बात करें, तो वो अपनी जगह, खैर उसके तो हामी ज़्यादा निकल आएंगे गलत बात के, ये याद रखिएगा। वो गलत बात करना आसान है, सही बात करेंगे कुछ भी, कितनी अच्छी बात कर लें, नहीं, कबूल नहीं होती, माशरे को कबूल नहीं, अम्र बिल मारूफ कबूल नहीं, नहीं अनिल मुनकर कबूल नहीं। और मातम किसका कर रहे हैं? जो घर से ये कहता हुआ चला है, उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, हुसैन हुसैन हुसैन, पूरी अपनी तहरीक और इनकलाब का मकसद एक जुमले में हुसैन ने खुद बता दिया। और ये हुसैन का वो कलिमा है जो हर जगह मौजूद है, भाई किसी ने गढ़ा नहीं है, पूरा ये तकरी जनाब मोहम्मद हनीफी के नाम पूरा खत है, खत महफूज है। उसमें फरमाया, गवाह रहना मैं अपने घर से क्यों निकल रहा हूँ, अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के, इसलिए निकल रहा हूँ कि अच्छाई का हुक्म दूँ, बुराई से रोकूँ। क्या हुआ हुसैन के साथ, क्या हुआ? आज तक तहरीक जारी है, लेकिन बताइए फर्जंद रसूल को छोड़ा लोगों ने, क्या किया हुसैन के साथ? जानते हमारे रसूल का बेटा है, जानते जिस तरह जनाबे सैयदुश शुहदा के सर की बेहुरमती की गई है ना, एक मकाम पर नहीं, ना मालूम कितने मकाम। सबसे पहले तो बेहुरमती ये की गई थी कि पामाल करने के बाद सर को नोके नैजा पे बुलंद किया गया। मुस्लिम बिन अकील के बाद ये दूसरा सर था जो नैजों पे बुलंद हुआ, नैजे पे बुलंद, और फिर इसके बाद 72 सर, सबकी हिम्मत हुई। ये अपने नैजों से खेलते हुए नचाते हुए बाजारों में लेकर जाते थे जब कूफे में दाखिल हुए। इससे पहले रिवायत है खुली के घर में भी रहा ये सर, वो रिवायत कभी पढ़ देंगे आपको। वो लेकर गया था अपने साथ, और फिर जो उसके साथ हुआ, उसकी बीवी में जो झगड़ा हुआ, वो अलग अपनी जगह। ज़ैद इब्न अरकम सहाबी रसूल ज़ईफ़ हो चुके, बहुत ज़ईफ़, बाहर थे वाक़े करबला के वक्त, जब आए हैं वाक़े करबला हो चुका, इब्न ज़ियाद के दरबार में बैठे हैं। ये मुस्तनद रिवायत आपको बता रहा हूँ, मुस्तनद। बैठे थे कि शोर हुआ कि हुसैन का सर लाया गया है। इस मलून ने उस सर को पहले अपने जानों पे रखा है और कहते कि एक कतरा खून का इसकी रान में गिरा है जो सुराख करता हुआ निकल गया, और सारी जिंदगी ये नासूर रहा, और इसको कस्तूरी और मुश्क वगैरह सब उसमें भरना पड़ती थी। फिर इसने सर को रखा नीचे, अजादारा ने हुसैन मुझे माफ कर दीजिएगा, नफसुल महमूम, मैं अभी पढ़कर आ रहा हूं, अभी पढ़कर आ, मैं पूरे लफ्ज नहीं पढ़ूंगा रिवायत की। इस मलून ने वो बेअदबी की कि अपना पैर हुसैन का सर, हुसैन हुसैन का सर। अजादारा ने सुन, बस मैंने एक लफ्ज कहा ताकि आप तक मेरा मफहूम पहुंच जाए, और मैंने क्या कैद लगाई कि मैं पढ़ के आया हूं, एक लफ्ज ऐसा अदा करने की मैं जुर्रत भी नहीं कर सकता, मैं तो जो लिखा है वो भी पढ़ने की जुर्रत नहीं कर रहा, मैं कर ही नहीं सकता, हिम्मत नहीं, ताकि आपको मालूम हो कि कितने बदबख्त थे, कितने पस्त थे, कितने जलील थे। यानी किसी दुनिया की लुगत में वो लफ्ज नहीं जिनसे इनकी मजम्मत की जाए, ऐसे लोग। फिर तश्त मंगाया, तश्त में उस सर को रख दिया। इसके हाथ में एक छड़ी थी। अब क्योंकि ये रिवायत हर जगह मौजूद है और लोग बयान भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी, ये भी है। इस मलून ने क्या किया, उस छड़ी से हुसैन के लबों पर ज़र्ब लगानी शुरू, लबहाए मुबारक पे ज़र्ब लगा। मैं हैरान होता हूं, वाकई बुराई नहीं कर रहा, तनकीद नहीं कर रहा, مگر میں نہیں پڑھ سکتا یہ روایتیں پوری. کیسے پڑھتے ہیں لوگ, کس طرح سے پڑھتے ہیں جو یہ روایتیں پڑھتے ہیں, مجھ سے نہیں پڑھی جاتی. یہ ملعون نے کیا کیا, اس چھڑی سے حسین کے لبوں پہ ضرب لگانی شروع, مذاق اڑاتا جاتا ہے اور پھر لبوں کو اسی چھڑی سے چھیڑ رہا ہے. زید ابن ارقم کھڑے ہوئے اپنی جگہ سے, بوڑھے صاحب چلا کر کے دو ملعون اس چھڑی کو ہٹا لے, حسین کے لبوں سے دور کر دے. خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کو ان لبوں کے بوسے لیتے دیکھا. ملعون غصے میں کہتا ہے تو بوڑھا نہ ہوتا, تیری عقل خپت نہ ہوئی ہوتی تو ابھی تجھے قتل کر دیتا. یہ غصے میں اٹھ کے چلے اور پھر کچھ کہا تو لوگوں نے کہا کہ اگر یہ سن لیتا تو ابھی یہی پہ قتل کرا دیتا زید ابن ارقم کو. تو راوی کہتا ہے میں نے پوچھا بڑھ کے کیا کہا, کیا کہا اس نے, کہا جاتے جاتے اس نے کہا کہ غلام غلاموں پر مسلط ہو گیا, کوفے کے لوگوں اب تم پر وہ ملعون مسلط ہوا جو تمہارے بہترین لوگوں کو قتل کرے گا, اب تم ہمیشہ غلاموں کی زندگی گزارو گے کیونکہ تم نے تمہارے سامنے حسین جیسا فرزند رسول قتل کیا گیا, تم سب خاموش رہے. ارے خاموشی کو چھوڑو عزادارو, بس ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, یہ تو حسین کے ساتھ ہے نا, بیویوں کے ساتھ کیا سلوک ہے, بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہے. آپ اتنا سنتے ہیں نا کہ سکینہ راستے میں گر پڑی تھی, جدا ہو گئی تھی قافلے. ارے تو بھائی ہوئی کیوں تھی, کیا سبب تھا قافلے سے بچھڑنے کا, تو سنو. جب کربلا میں بیویوں کو ناکوں پہ سوار کرایا جا رہا تھا نا, پالان نہیں تھے اونٹوں پر, بیویاں کوہان کا سہارا لے کر بیٹھتی تھیں, یہ تو چھوٹی سی بچی تھی, یہ کوہان کا سہارا بھی نہیں لے پا رہی تھی, لہذا جب اسے سوار کرایا جاتا تھا یہ گر جاتی تھی, جب سوار کرایا جاتا تھا یہ گر جاتی تھی. کیا کیا آخر میں ان ملعونوں نے, ایک رسی سے ناقے کے گرد حسین کی اس لاڈلی بچی کو باندھا تھا, اس لیے راستے میں جب وہ رسیاں ڈھیلی ہوئی بچی ناقے سے گر پڑی صحرا میں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.